وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران, پہلی مجلس. جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور غرور خود پسندی, نفرت و بیزاری کا سبب بنتی ہے. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, خود پسندی انسان کو حصول علم سے دور کر دیتی ہے اور اسے جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے. سامعین, ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, برے لوگوں کی ہم نشینی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا ہم نشین ہے وہ بھی برا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے, کفران نعمت سرمستی کی نشانی اور زوال نعمت کا سبب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. آئیے فارسی سیکھیے پروگرام کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, تمسخر کرنا احمقوں کی تفریح اور جاہلوں کا کام ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ضد سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, سرزنش غلبہ حاصل کرنے کی چابی ہے اور سرزنش کینے سے بہتر ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں.
سمعین، اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اپنے دورہ پاکستان میں کراچی پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے درمیان سرکاری تجارت کے حجم کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر تاکید کی ہے۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے مرکز کراچی آمد پر گورنر سندھ کامران ٹوسوری اور وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ، صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری سمیت دیگر اہم شخصیات نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ ایران کے صدر کی لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی آمد کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اپنے دورے کراچی کے دوران صدر ابراہیم رئیسی نے مزار قائد اعظم پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد صدر رئیسی وزیر اعلی ہاؤس پہنچے، جہاں ان کی گورنر سندھ، وزیر اعلی سندھ اور کابینہ ارکان سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران ایرانی صدر کو جامع کراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند سے نوازا گیا اور وزیر اعلی سندھ نے شاندار اشائیہ دیا۔ قبل ازیں ایرانی صدر منگل کی صبح اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد کہا کہ میں رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کی عظیم قوم کی جانب سے لاہور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اتحاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت نے غزہ کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اس میدان میں فتح فلسطینیوں اور غزہ کے عوام کی ہوگی اور تباہی صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کا مقدر ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہم لاہور میں خود کو پردیسی نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم ان لوگوں کے درمیان ہیں جو دین و عقیدے و انقلاب کے لحاظ سے ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہمیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے پن کا احساس ہوتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ یہ ممکن نہ ہو سکا، لیکن ہم یہیں سے یہاں کے دیندار بابصیرت اور انقلابی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے لاہور کی جی سی یونیورسٹی میں دانشوروں اور علمی شخصیات کے اجتماع سے خطاب کیا۔ لاہور سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دینے کے بعد جی سی یونیورسٹی تشریف لے گئے، جہاں یونیورسٹی اساتذہ اور طلباء نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں علم اور درسگاہوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ علم انسان کے اندر بصیرت اور اچھے برے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے سامراجی حکومتوں کی جانب سے علم و دانش اور دانشوروں کی توہین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جانے کتنے دانشوروں کو صرف مظلوم فلسطین کی حمایت پر مختلف یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا۔ صدر ایران نے اسی کے ساتھ غزہ کے حالات پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بے گناہ عوام اور معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن مغربی حکام صہیونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان کے دورے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تیز رفتار کے ساتھ تعلقات میں فروغ آئے گا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے دانشوروں کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے اعلی رتبہ حکام کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے مذاکرات انجام پائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران اور پاکستان دونوں ممالک مختلف سیاسی، معاشی، تجارتی، تکنیکی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون میں غیر معمولی فروغ کا عزم رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان کے دورے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تیز رفتاری کے ساتھ تعلقات میں فروغ آئے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا، غزہ کے واقعات میں امریکہ اور مغرب کی حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور غزہ نے مغرب کی قلعی کھول دی۔ انہوں نے فلسطین کی حمایت میں پاکستانی عوام کی سڑکوں پر موجودگی کو بے حد مؤثر قرار دیا اور کہا کہ غزہ میں 35,000 بے گناہوں کی شہادت بے حد افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک ان جرائم کی حمایت کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والی تنظیمیں بیکار ہو چکی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا، اگر آج صہیونی حکومت کی طرف سے بمباری بند ہو جائے تو میدان میں جیت کس کی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ آج تک صہیونی حکومت کا ایک بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مزاحمتی تنظیمیں بغیر بحریہ، بری فوج اور فضائیہ کے میدان میں آئیں اور سر سے پیر تک مسلح صہیونی حکومت کو شکست دینے میں کامیاب ہوئیں، جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ انہوں نے دشمنوں کی سازشوں کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، شام و عراق میں داعش کو وجود بخشا گیا اور امریکی انتخابات میں واضح طور پر صدارتی امیدواروں نے کہا کہ امریکہ نے داعش کی تشکیل کی ہے، تاہم امریکہ، مغرب اور صہیونی حکومت کی تمام تر سازشوں کے باوجود کوئی اسلام اور اسلامی امت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک پایا، اور یہ سب عوام کی بصیرت سے ممکن ہو سکا۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے اہم مواقع موجود ہیں۔ اسلام آباد میں ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی سے ملاقات کے بعد پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے باہمی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے قریبی رابطے جاری رہیں گے۔ مصدق ملک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے دورے اسلام آباد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس کے مشترکہ منصوبے سے متعلق مذاکرات ہوئے اور دونوں فریقوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان خطے کی خوشحالی اور ایک دوسرے کی اقوام کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستانی فوج نے صدر سید ابراہیم رئیسی کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنا کر دونوں قوموں اور علاقے میں امن و استحکام قائم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس موقع پر ہونے والی پہلے مرحلے کی گفتگو باہمی دلچسپی کے موضوعات بالخصوص علاقے میں امن و استحکام پر مرکوز رہی۔ بیان کے مطابق ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت کے ساتھ ہی علاقے میں امن و استحکام اور مشترکہ اقتصادی پیش رفت کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے ایران پاکستان سرحد کو امن و دوستی کی سرحد قرار دیا اور دہشت گردوں کے ہاتھوں دونوں ملکوں کے دیرینہ و برادرانہ تعلقات کو خطرات سے بچانے کے لیے مشترکہ سرحدوں پر ہم آہنگی کی ضرورت پر تاکید کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے بیان میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے حوالے سے تاکید کی کہ ایران اور پاکستان اپنی مسلح افواج کے درمیان تکنیکی تعاون کو بڑھا کر دونوں قوموں اور علاقے کو امن و استحکام کی سوغات دے سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے درمیان سرکاری تجارت کے حجم کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان 8 مشترکہ تعاون کی دستاویزات پر دستخط کرنے کی خبر دی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام شائع کرتے ہوئے کہا کہ صدر جناب ڈاکٹر رئیسی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی ہمسائیگی کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے تناظر میں اپنے برادر اور مسلم ملک پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے مزید وزیر اعظم شہباز شریف، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اسپیکروں کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ بین الاقوامی مسائل، علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے تفصیلی اور اہم بات چیت ہوئی۔ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی سطحی وفد کے درمیان تجارت، توانائی، راہداری، سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت، صحت، سیاحت، زیارت، سرحد پار تعاون، منشیات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، سلامتی اور عدالتی امور سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس دورے میں سرکاری تجارت کے حجم کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کے مقصد سے 8 مشترکہ تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ عراق کے استقامتی محاذ نے اعلان کیا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کے حالیہ دورے واشنگٹن کے باوجود غاصب امریکی فوجی عراق سے نہیں نکلے، اسی لیے غاصب امریکی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ نیا ڈرون حملہ عراق کے استقامتی محاذ کے اعلان کے صرف چند گھنٹے بعد ہی کیا گیا۔ 2 روز قبل عراقی فوج اور رضاکار فورس الحشد الشعبی سے تعلق رکھنے والے فوجی اڈے پر بمباری اور دھماکے کے بعد حشد الشعبی کی کمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بمباری باب الصوبے کے شمال میں واقع کلسو فوجی اڈے میں حشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی۔ والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا، مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے اے صبا۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین،
پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیٹ،
ٹکٹ۔
بلیٹ فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے۔
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است۔
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے، آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے۔
ایستگاه کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک۔
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب۔
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است،
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے۔
متشکرم،
بہت شکریہ۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند،
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است۔
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک۔
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ بس میں زیادہ رش نہیں ہے۔ محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے۔
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا۔
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں۔
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست؟
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے۔
متشکرم،
بہت شکریہ۔ سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست؟
متشکرم۔
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے۔ آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے۔ وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست،
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست قهر بلا در تو هست شهد و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں، تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کے تمام شعبہ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے، اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کی بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے، مگر وہ اور بھی دام پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا. قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانہ تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا. کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے، مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا. اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے. اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو. کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے. اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی.
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتیں و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء برحمتک یا ارحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.